أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، قرآن کریم اللہ کے فیصلوں والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے اور اس میں حق تعالی شانہ نے فیصلے سنائے ہیں. کون کامیاب ہوگا یہ فیصلہ بھی سنایا ہے، ناکام کون رہے گا یہ فیصلہ بھی کیا ہے. کامیاب لوگوں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں اور جو ناکام رہے ان کے بھی فیصلے اور ان کے بھی حالات کا ذکر ہے. قرآن کریم تو ایک آئینہ ہے، تاریخ کا بڑا زبردست آئینہ، جس میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ماضی کی تاریخ دیکھو، پہلے والوں کا حال دیکھو اور پھر غور کرو کہ ہم کن لوگوں کے حال سے ہمارا حال میل کھاتا ہے. پھر اندازہ لگاؤ کہ جو حال ان کا ہوا اور جو فیصلہ ان کا ہوا وہی فیصلہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل یہ نبیوں والی امت ہے. اور ایک قول کے مطابق 4000 سے زیادہ نبی ان کے یہاں آئے. اور کسی قوم میں اتنے نبی رسول نہیں آئے جتنا کہ بنی اسرائیل میں آئے. اور اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور آپ کو نبوت ملی تو ان کو بڑا اعتراض رہا بلکہ حسد رہا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیویاں تھیں. ان میں سے حضرت سارا ان کے بطن سے تو پیدا ہوئے حضرت اسحاق. ان کو تو عراق کے اور مصر کے علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام سپرد کیا اور اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کو مکہ مکرمہ میں یعنی حرم کے پاس لا کر آباد کیا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ آبادی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اب یہ عرب والے جو ہیں وہ بنو اسماعیل کہلائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی تورات. تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بڑی علامتیں اور بڑی پیشینگوئیاں بیان فرمائی تھی. مدینے میں جو 2 بڑے قبیلے آباد تھے اوس اور خزرج ان کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے بنی اسرائیل کے. 3 بڑے قبائل بنی اسرائیل کے مدینے کے اطراف میں آباد تھے اور ایک بڑا خاندان وہاں خیبر میں آباد تھا. 3 قبیلے جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے وہ بنو نذیر تھے، بنو قریظہ اور بنو قینوقہ. پہلے بنو قینوقہ نے ہٹ درمی کی، ان کا قلاقمہ کیا گیا، اس کے بعد بنو نذیر والوں کا، اس کے بعد بنو قریظہ والوں کا معاملہ ختم کر دیا گیا. انہی قبائل سے تعلق رکھنے والے شہر مدینہ میں جو یہودی آباد تھے ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی علامتیں ہیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. اور ان کے بڑے جو عالم تھے عبداللہ ابن سلام جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی لیا اور پہلے تو چہرہ دیکھ کے ایمان قبول کیا، بعد میں 3 سوالات بھی کیے. یہ تفصیل تو اپنی جگہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن بنی اسرائیل اور یہودیوں نے جو مدینے میں رہتے تھے، جو اوس اور خزرج والوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آئیں گے جب وہ نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور پھر تمہارے اوپر ہم حکومت کریں گے. ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے قبائل میں سے کوئی نبی آئے گا تو بنو اسحاق میں سے نہیں آئے, اور آئے بنو اسماعیل میں سے تو ان کو حسد پیدا ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ آج تک تو جتنے نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے, اور یہ بنو اسماعیل میں پہلے کیسے نبی آ گئے, ہمارے اندر ہی آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جواب دیا کہ کس کو نبی بنانا کس کو رسول بنانا اس کا فیصلہ ہم کریں گے, تمہارے مشوروں پر ہمارا فیصلہ موقوف نہیں ہے, ہم جسے بھی چاہیں گے بنائیں گے, اور جو خوبیاں اور جو کمالات والا ہوگا جن کو ہم نے منتخب کیا ان کو بنا دیں گے. تو سرکار کو منتخب کیا اور بنو اسماعیل میں سے کیا, یہ ہماری مرضی کی بات ہے. اناد بہت زیادہ بڑھ گیا, ہٹ دھرمی بڑھ گئی, بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں, اللہ ہم کو نوازا جائے گا, ہماری مدد کی جائے گی, ہماری نصرت کی جائے گی, سب وعدے کیے تھے تو وعدے پورے تو ہوتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. تمہارا کہنا یہ کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں تم پہلے میرے ساتھ جو تمہارا عہد و پیمان ہے وہ پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا. جو بھی بندے وفاداری کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے وفاداری کی انتہا ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں دلائل دیے اور بنی اسرائیل کو یہ بتلایا کہ کتنے موڑ اور کتنے موقعوں پر اللہ کے انعام آئے اور ہٹ دھرمیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالی کی گرفت آئی. اور بتلایا یہ گیا کہ جیسے وہ ہزاروں نبی آئے ان کی امت میں لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی پکڑ آئی, تو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اندر نبی الانبیاء آئے ہیں اور ایسے نبی آئے ہیں جو نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے اور بڑے اونچے مرتبے کے ہیں, ایسے نبی آئے ہیں کہ جن کے ساتھ جمادات کو محبت, نباتات کو محبت, حیوانات کو محبت, انسانوں کو محبت, فرشتوں کو محبت, سب کو محبت تھی, لیکن ایسے نبی کی امت میں ہونے کے باوجود اگر نافرمانیاں تمہاری رہی تو ہم نے نبی زادوں کو بھی نہیں بخشا اور تمہیں بھی جو ہے قرآن کریم کے فیصلوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے اور بنانا ہے کہ اگر نافرمانی ہم کریں گے تو ہماری یہ اٹکھیلی نہیں چلے گی کہ ہم تو سرکار کے متوالے ہیں اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا. یقیناً سرکار کا رتبہ اونچا, یقیناً نبی کا درجہ نہایت عالی شان, یقیناً امتوں میں تمہارا درجہ سرکار کے قدموں کی وجہ سے نہایت عالی شان, لیکن اگر نافرمانیاں تم نے کر لی تو پھر سزا کا اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے, وہ سزا دیں گے. اب وفاداری میں جو حد کر دے تو تو اللہ تعالیٰ عطایا میں کتنی حد کرتے ہیں وہ دیکھیے. یہ ابھی حج کا زمانہ چل رہا ہے, آگے قربانی کا زمانہ آ رہا ہے, اور یہ تمام ماحول ابھی جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ کی اور ان کے زبردست ایمان کی یادگاروں کا زمانہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نہایت عالی شان نبی تھے, اولو العزم انبیاء میں, لیکن اس کے باوجود ان کی آزمائش اور امتحان ہوئے, اور امتحان سے ان کے درجوں کو کہاں سے کہاں تک ہم نے پہنچایا. فرما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد امتحانوں میں آزمایا تاکہ دنیا والے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم تو پیارے ہیں تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. یہودی یوں کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہماری کتابوں کے اعتبار سے, اور عیسائی بھی یوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. نحنو ابناء اللہ واحباؤں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, خود کو ابناء اللہ کہتے تھے, حالانکہ اللہ کی ذات بیٹوں سے اولاد سے منزہ اور پاک ہے. پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا؟ ارے ان کی کتاب جو ہے اس میں پسندیدہ کوئی آدمی ہوتا ہے نا, کوئی پسندیدہ شخص ہوتا ہے تو اس کو بڑا آدمی بیٹا کہہ کے پکارتا ہے کہ بیٹا دیکھو ذرا یہ کر لو, بیٹا ذرا یہ کر لو, تو کوئی حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. یہ خطاب محبت ہے, یہ محبت سے خطاب کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ خطاب محبت کو حقیقت پر محمول کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو تو اللہ نے اپنی کتاب میں بیٹا کہا ہے اپنا, اور ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں, بڑے محبوب ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو چیلنج کر دیا. کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. تم اللہ کے بہت پیارے ہو نا, اور اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہو, تو ایک کام کرو, موت کی تمنا کرو. ارے بھائی, یہ پیارے ہونے میں موت کی تمنا کی کیا ضرورت؟ یہ کیسا سوال کر دیا, چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ تم پھر مرنے کی تمنا کر لو, موت کی تمنا کر لو. سوال ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کیوں کریں؟ جواب دیا کہ جب تم اللہ کے بہت زیادہ پیارے ٹھہرے تو جو اللہ کے پیارے ہیں یا جو جس کے پیارے ہیں تو وہ اپنے پیارے کے پاس, اپنے محبوب کے پاس جانا پسند کرتا ہے. تم کو اللہ سے بہت محبت ہے تو موت کے بغیر تو اللہ سے مل نہیں سکتے, تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے. اب حدیث شریف میں تو موت کی تمنا کرنے سے روکا ہے. لا یتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. یہاں تو موت کی تمنا کرنے کو اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو. تو حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ بیماری سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر، زندگی سے تھک کر موت کی تمنا جائز نہیں ہے، موت مانگنا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ سے ملاقات کے شوق میں کہ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ تیرا دیدار، تیری لقا، ہمیشہ کی ملاقات تیری نصیب ہو جائے، تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں اگر تمنا کرتا ہے موت کی تو جائز ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے خط لکھا، حضرت مجھے تو موت کی تمنا ہو رہی ہے، جیسے ہم لوگوں کو زندگیوں کی تمنا ہے ان کو موت کی تمنا ہے. حضرت موت کی تمنا ہو رہی ہے. حضرت نے سوال کیا کہ تم نے سوال پوچھا ہے موت کی تمنا ہو رہی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تمنا ہو کیوں رہی ہے تم کو؟ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، کسی کو موت کی تمنا نہیں ہوتی. زندگی کی تمنا بوڑھے سے بوڑھا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو جوانی پسند آتی ہے، جوانی کی تمنا کرتا ہے، اور زندگی زیادہ جینے کی تمنا کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مال کی محبت اس کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو موت کی تمنا کی بات کر رہے ہیں. جواب میں لکھا انہوں نے کہ موت کی تمنا اس لیے کہ مجھے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اور اللہ کی ملاقات اس دنیا میں اور ان آنکھوں کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی، تو جب چلا جاؤں گا دنیا سے، دوسرے عالم میں پہنچ جاؤں گا، تو لقاء اللہ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی ملاقات نصیب ہو جائے گی. اس کی تمنا ہے محبت کی وجہ سے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا، تم ولی بن گئے. تو وہ گھبرا گئے کہ حضرت میں کیسے ولی بن سکتا ہوں، میں تو کمزور انسان ہوں، تو ولی کیسے ہو گیا، اچانک آپ نے اس تمنا پر مجھے ولایت کی بشارت دے دی. فرمایا میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں ہے. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اے نبی، ان یہودیوں سے کہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالی سے بڑی محبت ہے، ہم اولیاء اللہ ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں. اگر یہ لوگ اپنی محبت میں سچے ہیں تو اللہ سے ملاقات کا شوق ظاہر کرنے کے لیے، اللہ سے لقا کے لیے موت کی تمنا بھی کر ڈالیں گے. کسی محبوب کی ملاقات جان کو قربان کر کے اگر ہو سکتی ہے تو سچی محبت کرنے والا یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ چلو جان لے لو، کم سے کم ملاقات تو ہو جائے گی. صحابہ نے شہادت کی تمنا کی کہ کوئی بات نہیں، شہید ہو جائیں گے لیکن اخروی ہمیشہ کی نعمتیں تو ملیں گی. ایک صحابی شہید ہوئے تو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ان کی روح کو، اور پوچھا تمنا بتلاؤ، کیا تمنا ہے تمہاری؟ جام شہادت نوش کر کے آ گئے میرے سامنے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ نعمتوں کو جو گردن کٹنے کے بعد اور گلا کٹنے کے بعد سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ اس کا گواہ بن گیا ہے کہ جو فرمایا تھا نبی نے سچ فرمایا تھا, تو یہ شاہد ہے, یہ شہید ہے, یہ گواہ ہے. انہوں نے کہا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. ارے دنیا میں تو ابھی جاں بحق ہو کر میرے راستے میں اپنی جان لٹا کر تم آئے ہو, اور پھر دوبارہ تمنا کر رہے ہو کہ دنیا میں جاؤں. کیوں جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ جواب دیا اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہزاروں جانیں آپ دے دیں, ایک ایک کر کے سب جان اللہ کے یعنی تیرے راستے کے اندر قربان کر کے بار بار آؤں, کیونکہ میں اجر اپنی آنکھوں سے شہادت کا دیکھ چکا. اور جب اجر دیکھ چکا, جیسے جو لوگ ایک مرتبہ حج میں منظر دیکھ لیتے ہیں تو جو بھی پیسہ جمع ہوا ڈالتے ہیں ٹور والے کے جیب میں, اور پہنچتے ہیں کہ نہیں دیکھنا ہے یہ منظر کہاں پھر نصیب ہوگا, کہاں وہ بیت اللہ دیکھیں گے, کہاں وہ زمزم کا چشمہ, کہاں وہ مطاف کے طواف, اور کہاں وہ صفا مروہ کی سعی, اور کہاں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی, اور کہاں وہ گنبد خضرا, اور کہاں وہ مدینے کی گلیاں, اور کہاں وہ حرم کی نمازیں, کہاں ملے گا یہ سب؟ چلو ڈالو جتنا بھی پیسہ, لیکن یہ منظر آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں. اس لیے جو حج کر کے آیا ہے اس کی طلب جو ہے وہ زمانے حج کے اندر بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو یوم عرفہ کے دن حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عطر پیش کیا تو لگایا تو صحیح, لیکن یوں فرمایا آج وہاں عرفات میں عشاق کے لیے یہ خوشبوئیں ممنوع ہیں. یہ اندر کی طرف کہ ہیں یہاں لیکن دل وہاں لگا ہوا ہے. ساز ہندی ہے تو کیا, لے تو حجازی ہے میری, اور جان ہندی ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری. فرماتے ہیں کہ وہ تو محبت وہاں کی لگی ہوئی ہے, عشق وہاں کا اندر جوش مار رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ گردن تو کٹی ہے لیکن جو ملتا ہے اس گردن کے کٹنے پر اللہ کے راستے میں, اور جو نعمتیں جنت کی آپ عطا فرماتے ہیں کہ ادھر گردن کٹی ادھر جنت میں سیدھا داخلہ, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں دنیا میں اگر مقروض مرا تو پھر اس کے جنت کے داخلے کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا قرضہ کوئی چکا دے, ورنہ شہید کا داخلہ سیدھا جنت کے اندر انٹری اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, سیدھا داخلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. درجہ شہید کا بڑا اونچا, مرتبہ نہایت عالی شان, شہید کی اقسام نقل فرمائی. اس لیے دنیا میں بھی شہید کی نوعیت جو ہوتی ہے, جس کا گلا کٹا میدان سے اللہ کے راستے کے شہید کو لایا گیا, تو اس کا جو جنازہ اٹھے گا اس کی نوعیت بھی الگ ہوگی, اس کے کفنانے کا انداز بھی الگ ہوگا, اس کی شان ہی الگ اور نرالی ہوگی. فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی نا تو مرنے کی تم تمنا نہ کرتے, کیونکہ دنیا میں کوئی مرنے کی تمنا نہیں کرتا, زندگی سب کو عزیز ہے اور سب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زندگی جی جائیں, اور آپ موت کی تمنا کرتے ہیں اور ملاقات کے شوق میں اللہ کے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ ولایت کی علامت ہے. کیونکہ یہودیوں کو کہا گیا کہ تم اگر اللہ کے ولی ٹھہرتے تو تم موت کی تمنا میری ملاقات میں کرتے, لیکن تم اللہ کے ولی تو نہیں ہو, البتہ دنیا کے بڑے دل دادا ہو, اس لیے تم موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے چیلنج کر دیا کیونکہ تمہارے دل میں محبت اللہ کی ہے نہیں, جبکہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں ایسی گھسی ہے کہ تمہیں نہ اللہ کا رسول نظر آئے, نہ اس کی کتاب کے احکام سمجھ میں آئے, نہ اپنی کتاب پر عمل سمجھ میں آئے. تو تم کہاں کہ اللہ کے پسند کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے رہے. دیکھو بات اصل میں اللہ والے دین کی جو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. میں صرف اتنی سی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ نبیوں والی امت ہونے کے باوجود طرح طرح کے حالات اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے عذاب میں اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو پکڑا، یہاں تک کہ طاعون اور پلیگ کا عذاب یہ بھی بنی اسرائیل میں پہلے نمبر پہ آیا ہے. اس سے پہلے پلیگ کا عذاب دنیا میں نہیں تھا، اور سب سے پہلے آیا تو بنی اسرائیل میں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پلیگ اور یہ طاعون ہے کیا؟ فرمایا بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے پہلی مرتبہ ان کے اوپر مسلط کیا تھا، لیکن اگر کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہوگا تو فرمایا طاعون شہادت لکل مسلم، مسلمان کے لیے یہ شہادت کے مقام کی چیز ہو جائے گی. مسلمان طاعون میں مرا تو فرماتے ہیں درجہ شہید پر پہنچے گا اور مرتبہ شہادت اس کو نصیب ہوگا. کیونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جسے شہید دنیاوی کہا گلا کٹا اور دنیا سے گیا، اور دوسرا وہ جو شہید اخروی ہے کہ دنیا میں تو اور مرنے والوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ آخرت میں شہیدوں کو جو اجر دیتے ہیں وہ اجر والا معاملہ اللہ وہاں فرمائیں گے، اس لیے اس کا نام شہید اخروی رکھا. شہداء کے زمرے میں اس کو اٹھائیں گے وہاں، اس بنا پر اس کو شہید اخروی کہا. کہتے ہیں پیٹ کی بیماری سے کوئی مرا تو اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا، اور کسی کے اوپر دیوار گر گئی اور دب کر مر گیا، مسلمان ہے شہادت کا مرتبہ اس کو بھی مل گیا. فرماتے ہیں آگ میں جل کر مر گیا تو بھی یہ مرتبہ، ڈوب کے مر گیا تب بھی یہ مرتبہ، کوئی خاتون زچگی کے اندر مر گئی فرماتے ہیں اس کو بھی شہادت کا ثواب مل گیا. روایتوں میں ماں کے درجات بڑے بیان فرمائے. ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی ماں کے تین بچے اگر بلوغ سے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالی اس کو بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تینوں بچے، یہ ماں کا ذکر فرمایا کہ جہنم سے ماں کے لیے آڑ بن جائیں گے، حجاب من نار، جہنم سے آڑ بن جائیں گے. وہاں بحث کی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ آڑ بن جائیں گے ماں کے لیے تو ابا کے لیے نہیں بنیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بنیں گے یہ بچے آڑ. تو پھر ماں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ماں بچے کے لیے تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہے، اور ماں کی ممتا مشکور ہے، اور اس کی محبت مثالی ہے، اور قربانیاں اس کی زیادہ ہے، اور بچے کے جانے کا غم اور دکھ اس کو زیادہ ہے. اس بنا پر فرمایا کہ اس کے لیے حجاب من النار بن جائیں گے. اور پوچھا گیا دو بچے مرے ہوں تو اور ایک بچہ مرا ہو تو؟ فرمایا یہ سب جو ہے آڑ بنیں گے ماں باپ کے لیے جہنم سے. تو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراتب جو ہیں ان کا ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ نے اپنے ضابطے اور اپنے فیصلے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیے، اور فیصلہ یہ بیان فرمایا کہ کوئی نبی زادہ ہو، کوئی نبیوں والی امت ہو، کوئی بہترین نبی کی امت ہو، جب تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے وہاں تک ہمارے انعامات ان کو ملیں گے، اور جب وہ نافرمانی کریں گے تو ہم مہلتیں دیں گے، ان کو ڈھیل دیں گے، لیکن جب مہلتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر امتحان ان کی گرفت کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کو گرفت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور قرآن کریم میں ایسے دو نقشے پیش کیے، ایک فرما بردار تھا اس کی یادیں بھی دنیا میں قائم کر دی، نافرمان تھا تو اس کو بھی مثالی طور پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو اب تک حضرت اسحاق نہیں آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں، اور 100 سال کے قریب کی عمر میں حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور دعائیں کی ہے اللہ سے اور پھر یہ اولاد ہوئی ہے. معلوم ہوا اولاد کے لیے دعا مانگنا جائز ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے صالح اولاد عطا فرما، اس بنا پر کہ اگر طالح اولاد ہے نافرمان اولاد ہے تو ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت کا سبب ہے، ماں باپ خود کہتے ہیں کہ یہ اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ تو دعا کتنی جامع بتائی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے صالح اولاد، لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے کوئی ڈیمانڈ نہیں، صالح اولاد چاہیے، نیک چاہیے، دیندار چاہیے، کیونکہ دیندار اولاد ہوگی تو ماں باپ کے لیے کام آنے والی بنے گی، کہ ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے لیکن اولاد دیندار ہوگی تو ان کے دین کا اجر اور ان کی نیکیوں کا اجر اللہ تعالی ماں باپ کو عطا فرمائیں گے، اور ماں باپ کا اعمال نامہ کھلا رہے گا، اور اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی کہ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکیوں پہ لگایا، دین پہ لگایا، دنیا سکھانے کو منع نہیں کیا لیکن دین بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ اور اس کی بھی تعلیم اور تربیت دو، تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد بچہ آپ کی قبر پر لات مار کر یوں نہ کہے کہ مجھے ڈگریاں دلائی لیکن جنت کے لائق نہیں بنایا، مجھے مسجد میں کھڑے رہنے کے لائق نہیں بنایا، مجھے سب کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے کے لائق نہیں بنایا، مجھے مسجد میں عبادت کے لائق نہیں بنایا۔ ایسا مت کرنا، اپنی اولاد کو دین کی تربیت اور تعلیم کا خاص طور پر اہتمام رکھو، دنیا پڑھاؤ کون نہ کہتا ہے، اور بہترین سے بہترین ایجوکیشن دیجئے، لیکن جو ایجوکیشن ایسا ہو کہ ہمیں دین سے برگشتہ کر دیتا ہو، ایسے ایجوکیشن سے اپنے آپ کو دور رہنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا، نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، اور گرا کی چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر۔ تو اگر عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بہت اچھی مثال دی اس کی، بڑے میاں تھے انہوں نے ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اس کو بہت ایجوکیشن دیا، ڈگریاں پہ ڈگریاں اس کو دلائی اور انڈیا میں دلائی، پھر اس کو فورن بھیجا اور وہاں بھی بڑی بڑی ڈگریاں اس کو دلائی، اور اپنا جتنا پیسہ تھا سب لوٹا ڈالا اس کے پیچھے۔ اب بیٹا آیا، آنے کے بعد وہ تو بہت بڑے درجے کا آفیسر بن گیا، ابا کے ساتھ بات کرتے بھی سے بھی اس کو شرم محسوس ہوتی تھی، کیونکہ سب اس کے ایجوکیٹڈ فرینڈز تھے، وہ سرکل کے اندر بڑے میاں لنگی پہن کر آتے ہیں تو اس کو بڑی جو ہے شرمندگی لگتی ہے کہ یہ یار میرے فادر عجیب آدمی ہیں، لنگی پہن کے آتے ہیں، کہا ڈیڈی تم مت آیا کرو، یہ ہمارا الگ فنکشن ہے، اور ابا بیچارے دیکھو تو ہمیشہ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا بیزی کہ صبح تو بیچارہ فنکشن کے اندر جاتا ہے، دوپہر کو جو ہے وہ ایگزامینیشن میں جاتا ہے، اور شام کو جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، بس تو میرا بچہ تو اتنا بیزی ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، صبح سے جو ہے یہ مصروف رہتا ہے، رات کو گھر آئے وہاں تک۔ ایک دن ایک مولانا مل گئے، مولانا نے کہا آپ اپنے بچے کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ صبح میں ایگزام میں رہتا ہے، دوپہر میں ٹینشن میں رہتا ہے، شام کو انجیکشن میں رہتا ہے، رات کو فنکشن میں رہتا ہے، یہ سب تو اچھی بات ہے آپ کی، لیکن یہ آپ کا بچہ کچھ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نماز کے اندر ان کو پرابلم ہے، نماز نہیں پڑھتا اس کو تھوڑا پرابلم آتا ہے۔ اچھا، اور کچھ کبھی رمضان میں روزہ رکھتا ہے، روزے کے اندر اس کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بھوک ہڑتال جیسا ہو گیا ہے، تو یہ روزے بھی نہیں رکھتا, یہ فوراً چلا جاتا ہے. اچھا زکات دیتا ہے تو کہتا ہے زکات اپنے کمانا نے غریبوں کو دے دینا, محنت کر کر کے کمانا نے دوسروں کو سب دے دینا, یہ ٹیکس اپنوں سے نہیں ہوگا نا کہتا ہے. اور حج کیا اس نے اتنا سب مال اللہ نے دیا تو کہا حج تو نہیں کرتا, البتہ پیرس جاتا ہے لندن جاتا ہے گھومنے کے لیے, کہا میں تو پکنک پہ جاؤں گا اور حج میں نہیں جاتا. حج اس کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کو پیرس سمجھ میں آتا ہے, اس کو امریکہ سمجھ میں آتا ہے, اس کو افریقہ سمجھ میں آتا ہے, اور اس کو نہیں سمجھ میں آتا تو حج سمجھ میں نہیں آتا. تو مولانا نے کہا کہ یہ تو تمہاری جو بلڈنگ ہے اس کے پلر ہی نہیں ہے, بلڈنگ تو پلر کے اوپر کھڑی رہتی ہے لیکن ہوا محل جیسا ہو گیا, یہ تو نیچے پلر کچھ بھی نہیں ہے اور ہوا کے اندر یہ محل جھول رہا ہے. آپ کا جو بیٹا ہے نا اس کی میں ایگزامپل اور مثال دوں آپ کو, کہاں دو نا سمجھاؤ نا مجھے. کہ تمہارے بیٹے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گیا جو بہت زیادہ سیریس تھا, سیریس پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے گیا ڈاکٹر, ہاتھ میں اٹیچ ہی تھی ساتھ میں کمپاؤنڈر تھا, وہاں گیا رشتہ دار ریلیٹیو رو رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جلدی چیک کرو ان کو, اسٹیتھوسکوپ لگاؤ دیکھو کیا ہوا ان کو. تو دیکھنے کے بعد انہوں نے جلدی جلدی اسٹیتھوسکوپ رکھ دیا, بیگ بند کر دی کمپاؤنڈر کو, کہا کہ دروازے کے پاس میری بیگ رکھ دے. تو گھر والوں نے کہا لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی رات کو ہم نے بلایا, ڈبل فیس دیے تم کو, تو کچھ تو بولو کہ اس کو ہوا کیا, یہ ہمارے پیشنٹ کو کیا ہوا ہے, یہ اچھی تو ہے نا, اس کی طبیعت میں کوئی پرابلم تو نہیں آیا نا. انہوں نے کہا اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا, میں نے آنکھیں دیکھی یہ بھی ٹھیک ہے, کان ٹھیک ہے, ناک ٹھیک ہے, ہاتھ پیر سب سلامت ہے, خالی اس کی جان نکلی ہے, اس کی روح نکل گئی, خالی یہ مر گیا ہے, یہ ایک پرابلم ہے, دوسرا کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ اللہ, گھر والوں نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے, جب جان ہی نہیں ہے تو آنکھوں کو کیا کریں گے, چاٹیں گے ہم لوگ. جیسے کہ ایک جگہ مولانا کی تنخواہ کم تھی تو گاؤں والوں نے کہا لیکن آپ کی عزت بہت ہے, تو مولانا نے کہا عزت کو میں چاٹوں گا, میرا پیٹ بھرے گا یہ عزت سے, پیسہ چاہیے نا میرے بچوں کو, کیا پلیٹ میں عزت چٹواؤں گا, یہ کوئی شہد ہے کہ چاٹ کر پیٹ بھر لیا جائے. تو مولانا نے بات برابر سمجھائی کہ اصل میں تو تمہارے بیٹے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی جو پانچ ارکان ہیں انہیں کو یہ نہیں مانتا, تو پھر یہ نام کا مسلمان کام کا کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ پڑھ بھی رہا ہو, تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو, انگریزی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہو, لیکن عقیدوں کی دنیا خراب ہو گئی ہو. فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا, دنیا والے تو یہی کہتے ہیں مذہب مذہب کیا کرتے ہو. فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. مذہب ہی نہیں رہا اور دین ہی نہیں رہا تو پھر دنیا میں جینے کے لیے حیوان بھی جی رہے ہیں, اور ہم سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں, اور ہم سے اچھا لباس اللہ نے ان کو دیا ہے کہ میلا بھی نہیں ہوتا, اور ان کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا بھی ہے, اور وہ بڑا نیچرل فوڈ بھی کھاتے ہیں, ہم لوگ تو بگاڑ بگاڑ کے کیلری ختم کر کے جلا جلا کے کھاتے ہیں, اور وہ ایک دم نیچر والا کھانا ایک دم اچھا کھانا کھاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور ہوشیاری دی ہے. ابھی اخبار نے ایک وہ فوٹو جس کو انعام ملا ہے وہ ایک فوٹو انہوں نے بتلایا جس کے اندر ایک شیرنی جو ہے وہ ہرنی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اور انہوں نے یہ تصویر دے کر بتلایا کہ آج انسان انسان کو کھانے پہ تلا ہوا ہے, انسان انسان کا شکاری بنا ہوا ہے, اور یہاں آج ماحول یہ بنا ہے کہ جو جانور دوسرے جانور کو کھانے والا ہے وہ اس کو دودھ پلانے پہ آیا ہوا ہے. یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ اے انسان نما حیوانوں, اگر تمہیں انسانیت سیکھنی ہے تو میری حیوانیت سے سیکھو. میں حیوان ہو کر انسانیت کے سبق پڑھاتا ہوں, تمہیں انسان بنایا ہے اللہ نے لیکن تمہیں انسانیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اب اخبار میں آپ روزانہ دیکھیے علامات قیامت جو بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو بہت علامتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک علامت یہ بیان کی کہ کثرت سے قتل واقع ہوں گے، حرج کثرت سے واقع ہوں گے، اور حضور نے اشاروں سے بھی علم سکھایا. تو صحابہ نے پوچھا مل حرج یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے سرکار؟ تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے یہاں گردن کے اوپر اور اشارہ کیا کہ قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہوگا. اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک کئی مرڈر اور کئی قتل و غارت آپ کو ملیں گے. کسی کی لاشیں مل رہی ہے، کسی کی کھوپڑیاں مل رہی ہے، کسی کے ہاتھ مل رہے ہیں، ندی میں لاشیں تیر تیر کے آ رہی ہیں، کھڈوں سے نکل رہی ہیں اور کنوؤں سے لاشیں نکل رہی ہیں اور کھیتوں میں سے نکل رہی ہیں. انسان انسان نہیں رہا، آج حیوانیت کی انتہا پر پہنچا ہے. اور جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح سے انسان انسان کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے. جتنی دنیا آئے گی اور جتنی خواہشات کی پوجا آئے گی، جتنی حوث پرستی آئے گی، جتنی جنسیات کے بھڑکاوے اور شعلے بلند ہوں گے، اتنی انسانیت جو ہے وہ موت کے دروازوں کی طرف جائے گی، اتنی حیوانیت آئے گی، اتنی بربادیوں کی داستانیں آئیں گی، اور اتنا انسان قیامت کی طرف بہت جلدی چلے گا. قیامت یوں نہیں آئے گی، انسان خود لے آئے گا، حالات ایسے پیدا کیے ہیں. فرمایا بدکاریوں کا ارتکاب کثرت سے ہوگا. اخبار میں روزانہ بدکاریاں کیسے کی جائے اس کے طریقے بتاتے ہیں. اس سے زیادہ انسانیت گری کب تھی کہ جہاں بدکاریوں کے بھی طریقے قانونی طور پر کیسے ہو سکتی ہے وہ بتائے جا رہے ہوں. اس سے بڑھ کر انسانیت کی بے قیمتی کوئی نہیں ہے، توہین کوئی نہیں ہے انسانیت کی. جنسیات کو حیوانوں کے عمل سے زیادہ بدتر بنایا گیا ہے. شرابیں اتنی عام ہو چکی، جوا اتنا عام ہو چکا، تو دوستو جب اتنی بربادیاں اور اتنی خرابیاں آئیں گی، فرمایا سمجھو کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. اب ایسے ہما ہمی کے اور ایسے فساد کے ہنگاموں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے دعا سن لی اور اسماعیل کی شکل میں ایک بیٹا دیا، اور بیٹا ایسا مثالی اور ایسا فرما بردار دیا کہ اس بیٹے کی مثال دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتی، مل نہیں سکتی. کہ جب باپ نے یوں کہا کہ بیٹا تو سمجھدار ہے اور میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب یہ تھا قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس میں بھی انتہائی تواضع کا تذکرہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر وحی کی روشنی میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو بیٹے سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کے سامنے وہ کٹنے والا اور ذبح ہونے والا بیٹا اپنی جان کے باب میں اپنے باپ کو کیا رائے دیتا ہے دنیا یہ دیکھے، اور دنیا کے سامنے بیٹوں کی فرما برداری کس حد کی ہوگی اس کی تمثیل دنیا کے سامنے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ سوال کیا تھا. لیکن بیٹے کا جو جواب تھا وہ چشم کشا رہا، دلوں کو روشن کرنے والا رہا، اور فرما بردار بیٹوں کی آبرو رکھنے والا رہا، انبیاء کرام کی تاریخ کو اجاگر کرنے والا رہا، اور چار چاند لگانے والا جواب دیا جس نے قرآن کریم کے اندر آ کر ایک ایسا چمکاوا پیدا کر دیا کہ لوگوں کے لیے ایک تمثیلی کتاب بن گئی کہ مثال پڑھنا ہو سچائیوں کی تو قرآن کریم پڑھو. اور پھر آگے جو ان کی وفاداری کی بات کہی کہ بیٹا قربان ہونے میں اور باپ کو مدد کرنے میں کس حد تک جاتا ہے کہ ابا ضرورت پڑے تو چھری تیز کیجئے، ابا ضرورت پڑے تو کپڑے اتار لیجئے، ابا ضرورت پڑے تو مجھے پہلو کے بل لٹا دیجئے، ابا ضرورت پڑے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں شفقت پدری اور باپ بیٹے کی آنکھیں مل جائیں، محبت کا سمندر جوش میں آئے، اللہ کا حکم اگر پورا نہیں ہوا تو اے ابا جان آپ کے مرتبے کا بھی مسئلہ ہے، میری فرما برداری کا بھی مسئلہ ہے، میں نافرمان اللہ کے دربار میں لکھا جاؤں، آپ کی نبوت کا مقام جو ہے وہ خطروں سے دوچار ہو جائے، میں نہیں چاہتا، اور میری قربانیوں پر آپ کا منصب اونچا ہو اور آپ کی نبوت سرفراز ہو اور دنیا میں مثالی بنے، یہ واقعہ اس کے لیے میں اپنی طرف سے سب کچھ کروں گا، باقی صبر مجھے اللہ دیں گے اور کروں گا۔ آج تو باپ اگر بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تیرے کو 3 دن میں نے دیکھا کہ تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تو وہ بیگ پیک کر کے ابا کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ تم چلے جاؤ، تم فری ہو، ریٹائر ہو، مجھے کام کرنا ہے دنیا میں، میں یہ کب پوٹلے اٹھا اٹھا کے چلتا رہوں گا، وہ تو یہ رائے دیتا ہے۔ اور اگر ابا نے ایسا کہہ دیا کہ بیٹا میں نے تو تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب تو یہ مرولی بالکل قریب ہے، وہاں کے اسپتال میں ہی داخلہ کرائے گا، ابا جان آپ کا دماغ سٹیا چکا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب کوئی سائیکیاٹرک کو جلدی دکھائیے، علاج کروائیے، ایسے ایسے خراب خراب خواب آپ کو آتے ہیں، میری اللہ میاں کو کیا ضرورت اور مجھے ذبح کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے، کرے گا نہیں کرے گا؟ آج کا عقل کے زمانے کا جو انسان ہے وہ تو ہر چیز کو عقل کی ترازو میں تولنے کے اوپر تلا ہے، تو اس نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منی کے لطفے سے اور ٹکڑے سے اور یہ مٹی سے کیوں بنایا، اللہ چاہتے تو سونا چاندی سے مجھے بناتے اور بنایا تو اس سے کیوں بنایا؟ ارے بھائی میری حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اور مجھے وہ سمجھ ہی نہیں ملی ہے، اس بنا پر مجھے اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ میں اللہ کے لیے اٹھا کے رکھوں اور اتنا کرنا سیکھوں جتنا اسماعیل نے کیا ہے کہ حکم جتنا کہا جائے اس کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں اس میں کامیابی ہے کہ حضرت اسماعیل تیار ہوئے تو ذبح تو ہوئے نہیں، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا اس قربانی کو کہ آج بھی اس کی یادگار ذبیحوں کی شکل میں جانوروں کو ذبح کر کے، اصل میں جانوروں کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس میں اپنی نفس کی خواہشات کو ختم کرنا ہے، خالی جانور قربان کر کے گوشت کا نظام نہیں بنا لینا، بلکہ اس میں تو حقیقت میں یہ بتلانا ہے کہ نفس کی قربانی کیسے کی جائے گی اور نفس کو فنا کرنا کیسے ہے۔ جانور کو تو ظاہری طور پر فنا کر رہے ہیں، حقیقت میں تو اندر جو مچلتا ہوا نفس ہے اس کو فنا کرنے کی محنت ہے۔ ایک تو یہ فرما بردار بیٹا ہے، قرآن کریم نے اس کے سامنے پیرلل ایک اور انسیڈنٹ ذکر کیا ہے، اس میں ایک نافرمان بیٹے کا تذکرہ، نبی کا بیٹا لیکن نافرمان ہے، تو نافرمانی کے ساتھ نبی کا بیٹا ہو، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی ختم کر دیں گے، میری پکڑ اس سے بھی دور نہیں ہے اور اس کی گردن بھی برابر ناپی جائے گی، چاہے پھر وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب کشتی نوح علیہ السلام کی چلی اور پانی بڑھ گیا، 40 دن تک بارش برسی، 1 دن 24 گھنٹے بارش برستی ہے، تو اخبار والا لکھتا ہے بادل پھٹا اور آسمان پھٹا اور لوگوں کا مکان پھٹا اور ان لوگوں کا قلم پھٹا اور دماغ پھٹا اور معلوم نہیں کیا کیا لکھتا ہے۔ 40 دن تک جو ہے وہ بارش برستی رہی آسمان سے اور زمین سے پانی ابلتا رہا، تو کہاں جائے گی بات، یہ زمین سمندر نہیں بن جائے گی؟ ایسا سمندر بن گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یہ 950 سال کی محنت کرنے والے نبی کی آخری بد دعا رہی، رات اور دن سمجھایا نہیں مانے، رات اور دن دعوت دی، چھپ کر دی، علانیہ دی، کھل کر دی، بند کمروں میں دی، بند الفاظ میں دی، کھول کر دی، کسی طرح سے نہیں مانے، جتنی دعوت دیتے گئے اتنا انعد بڑھتا گیا، اتنی نافرمانی بڑھتی گئی، اتنی سرکشی بڑھتی گئی، اتنی نبی کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، امتحان اللہ تعالیٰ نے طوفان کی شکل یعنی سیلاب کی شکل بھیج دی۔ اب جب کشتی چلنے لگی، 80-90 تو ایمان والے رہے اندر، اور باقی کچھ حیوانات اندر لیے، دو تین منزلہ کشتی بنائی، دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار فرمائی، اور کارپینٹری کا بہت بڑا ورک جو ہے دنیا کے سامنے، اور انڈر دی مینجمنٹ آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی یہ کشتی جو ہے اس کو تیار کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ تجربے آئیوں نے نا ہمارے، اور بناؤ بھی تو فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، مینجمنٹ ہمارا رہے گا اندر دی ڈائریکشن آف آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالی، ہم ڈائریکشن دیں گے، تم بناؤ گے، ہماری نگاہوں کے سامنے بنے گی، ہمارے اشاروں پر چلے گی. اللہ والوں کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جب کشتی بنی تھی تو گزرنے والے گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ نوح یہ کشتی چلے گی کہاں، یہاں تو چاروں طرف زمین ہے، پانی تو کہیں نظر نہیں آتا، یہ کشتی چلے گی کہاں، پہاڑ پہ چلاؤ گے کہ زمین پہ اس کو چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے پروردگار کا حکم پورا کر رہا ہوں، میں نہیں چلاؤں گا اور تم بھی نہیں چلاؤ گے، اس کو تو میرا رب چلانے والا ہے، وہ کیسے چلائے گا اس سے پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تمہارا یہ مذاق کرنا تمہیں بھاری پڑے اور پھر جب تم ڈوب رہے ہو تو میں تمہیں پوچھوں کہ اب تمہارے بچنے کی کیا شکل ہے، تو تمہارا ٹھٹھا نہ ہو جائے. نبی کا ٹھٹھا مت کرو، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے اور اپنی عقل سے کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں، میں وحی کے اشاروں پر یہ کام کر رہا ہوں. اچھی بات ہے. جب کشتی چلنا شروع ہوئی تو لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اور جو نافرمان تھے وہ ڈوبنے لگے، اور ایمان والے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظت کے ساتھ کشتی آگے بڑھ رہی ہے، سامنے بیٹا آ گیا. ابا جان نے کہا آجا بیٹا جلدی آجا، میں نے گھر والے اور فیملی ممبرز کے لیے ریکویسٹ کیا ہوں اللہ سے کہ ان کو تو کم سے کم بچا لینا، چاہے دنیا تباہ ہو جائے لیکن ایمان والوں کو بچا لینا، اور میرے رب نے وعدہ کیا تیرے فیملی ممبرز کو بھی بچا دیں گے. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھیے جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، وہاں چڑھ رہے ہیں، اوپر دوڑ رہے ہیں، سمجھتے ہیں پانی وہاں نہیں جائے گا اور یہ طغیانی میں یہ بچ جائیں گے. بیٹا آجا، ان لوگوں کا ساتھ مت دے، یہ فرما بردار تھوڑے نظر آتے ہیں، دیکھ کشتی میں آجا، تیری حفاظت اسی میں. کہتے ہیں اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے اور یہ کشتی تمہاری تنکے کی طرح کیا بچائے گی، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. باپ تو شفقت کے جذبے لیے ہوئے ہوتا ہے، ماں کے دل میں ممتا کی انگڑائیاں ہوتی ہیں، محبتیں جلواگر ہوتی ہیں. باپ نے شفقت میں بہت پکارا لیکن عقل کا مارا، سائنس کا دل دادا اور معاندین کا ساتھ دینے والا، کافروں سے ملی بھگت رکھنے والا بیٹا نہ مانا. اس نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا. باپ نے کہا آج یہ پہاڑ تجھے نہیں بچائیں گے، یہ پہاڑ کی چوٹیاں نہیں بچائیں گی، یہ گھاٹیاں یہ وادیاں نہیں بچائیں گی، یہ درخت نہیں بچائیں گے، آج تو امر ہے اللہ کا، اور جو امر آ گیا جو خلق سے بہت آگے ہے اس میں تیرے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ بچانے والا رب تجھے بچائے، جس نے یہ طوفان اٹھایا وہی بچا سکتا ہے، یہ پہاڑ نہیں بچائیں گے تجھے. غزوہ احد کے موقع پر جب بغدر مچی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، صحابہ ہٹ گئے اپنی جگہ سے، اور حملہ آیا خالد ابن ولید کا، اور بھگدڑ مچی صحابہ کرام میں، پسپائی کے اور حزیمت کے کچھ نقشے سامنے آئے، انتشار ہوا اور صحابہ کرام پہاڑوں کی طرف احد کے مختلف ٹیلوں پر دوڑنے لگے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم الی عباد اللہ، میری طرف آؤ، الی عباد اللہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میرے صحابہ بدر میں میرے ساتھ تھے، تم یہاں آؤ، یہ پہاڑوں کے دامن میں مت جاؤ، یہ تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، اگر تمہیں پناہ ملے گی تو دامن رسول میں ملے گی. آؤ میرے پاس آ جاؤ، یہاں پناہ ہے تمہارے لیے. آج بھی اگر کوئی پناہ چاہتا ہو، یہ شدید حالات طوفان کے جو ہے نا، اس میں کوئی چاہتا ہو کہ پناہ ملے اسے، تو یاد رکھنا کہ پناہ دین میں ملے گی اسے، میرے محبوب کی لگائی ہوئی کشتی میں پناہ ملے گی اسے، باقی دنیا کے نقشوں میں اور پہاڑوں کی شکلوں میں اور اسباب کے یہ دھندلکوں میں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی، یہ پناہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں. نمازوں میں ملے گی پناہ، اللہ سے مانگنے میں ملے گی پناہ، قرآن کی تلاوت میں ملے گی پناہ، اتباع سنت میں ملے گی پناہ. آؤ تو ادھر آؤ، یہاں ہے کامیابی، وہاں نہیں جہاں ہم جا رہے ہیں. جسے تم کامیابی سمجھتے ہو، جسے دنیا کامیابی سمجھتی ہے، جسے اسباب کے نقشوں نے کامیابی سمجھا ہے، وہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے. لوگ جسے تھوک چکے ہیں دوستو، اسے چاٹ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خالی ٹیلی ویژن علم نہیں دے سکتا، پیشاب کے نالوں میں سے دودھ کبھی نہیں آ سکتا. وہ راستے ہیں علم کے جو سرکار نے بتلائے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نافرمان بیٹے کی گفتگو اپنے نبی برحق کے ساتھ پسند نہیں آئی، اس بنا پر بڑی زور کی ایک موج آئی اور اسے اڑا کر لپیٹتی ہوئی لے کر اندر دے گئی، غرق ہو گیا بیٹا. اور باپ تو باپ تھانا آخر، چیخ اٹھی اس کی محبت اور شفقتیں پگھلی، چلا اٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، بے تحاشا اللہ کے حضور میں دست سوال دراز کیا. فرمایا وقال نوح ربی، ہاں اے اللہ، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے میرا بیٹا. رب انبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. شیخ سعدی فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کمپنی غلط اختیار کی تھی، اس بنا پر خاندان نبوت سے نام کھو بیٹھا، کاٹ دیا گیا نبوت کے سلسلے سے نام. ورنہ نبی کے بیٹوں میں نام ضرور ہوتا، نبوت کے سلسلوں میں نام ضرور ہوتا، اللہ نے سب کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، لیکن کمپنی غلط آ گئی تو نبوت کے دفتر سے نام کاٹ کر پھینک دیا گیا. اس لیے اپنی صحبت اچھی ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، اپنی کمپنی میں دین کی بات ہو، دین کی اور شریعت کی کچھ باتیں ہوں، کچھ کتاب کی تعلیم ہو، کچھ فضائل ہو، روزانہ اس کی محنت کرو. ورنہ یہ مجالس اور یہ نکڑوں پہ فضول بیٹھنا اور فارغ ہو کر بلا کسی وجہ کے فضول گپ شپ کرنا، یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا اور کل آخرت میں مصیبت کا سامان بنے گا. آپ نے اے اللہ کہا تھا نا کہ فیملی ممبروں کو میں ضرور بچاؤں گا، تو اب میرا بیٹا جو ڈوب کر مر رہا ہے تو کیا یہ میری فیملی کا ممبر نہیں ہے؟ ظاہری عقل کے اعتبار سے اور دنیا داری کے اعتبار سے اور دنیا کے قانون کے اعتبار سے تو میرا بیٹا ہے نا. یہ اللہ نے فیصلہ سنایا. فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کس نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ یہ تمہاری سوچ ہے نا کہ تمہارے نطفے سے پیدا ہونے والا ہو تو تمہارا بیٹا ہو، لیکن حق تعالی شانہ کہ یہاں یہ بیٹا ہونا یہ نطفوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نظر و فکر کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقیدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ کا مشن الگ ہے، آپ کے بیٹے کا نظر و فکر الگ ہے، اس بنا پر نبوت کے دفتر سے نام کاٹ دیا، اور آئندہ اگر آپ نے سوال کیا تو آپ کی نبوت کے سامنے بھی سوال یا نشان کھڑا ہو جائے گا. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. گھبرا گئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کر تڑپ کر کہا اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ ضابطہ آپ کے یہاں کا، میں تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے درخواست کر رہا تھا اور میری نبوت خطرے میں آ جائے اس نافرمان بیٹے کی وجہ سے تو 100 مرتبہ لات مارتا ہوں اور لافل پڑتا ہوں اس بیٹے پر، جانے دیجئے اس کو۔ جب آپ کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، کیونکہ نظر و فکر اور مشن کے اعتبار سے اس کا نظام ہی الگ نظام ہے، اس کا اس بنا پر یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہم نے نہیں لکھا اپنے دفتر میں آپ کو اس کو آپ کا بیٹا۔ یہ دو نقشے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک فرما برداری کا پورا چہرہ آپ کے سامنے آیا، ایک نبی زیادہ ہو کر نافرمانی پہ تلا تو نبی کی دعا کو بھی رد کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ کوئی کتنا بھی اونچا انسان ہو لیکن اس کی اولاد اگر وہ دین پر نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے، اعمال صالحہ پر نہیں ہے تو اس کے بچاؤ کی شکل نہیں۔ ہم نبی کی امت ضرور ہیں لیکن اگر نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو جیسے نبی زیادہ ہونا کام نہیں آیا، حضرت نوح کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا، ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی کام نہیں آئے گا، اگرچہ میرے محبوب کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے قدموں کی برکت سے بہت سی مصیبتیں اور بلایا سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے، کم سے کم اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کو دین کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو پکا دیندار اور 100% ایماندار بنانے کی کوشش جاری رکھیے، اور اس کا پہلا قدم 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ہوگا اور گھر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ہوگا، اپنے گھر کے احباب میں دین کی تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی سچی تڑپ اور فکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے، دین کا شہدائی بنائے۔ اصل میں ہمارے حضرت حاجی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کا یہ بڑا اصرار رہا، حضرت مفتی آصف صاحب کے ساتھ وہ راندیر تشریف لائے اور آپ لوگوں کی فکر فرمائی انہوں نے اور یوں کہا کہ نہیں یہاں کے احباب بہت ذوق رکھتے ہیں، دین کا شوق رکھتے ہیں، سننے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے انہوں نے ہم کو دعوت دی۔ اندازہ لگائیے کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ اس قدر محبت رکھتا ہے، رہتے کہاں ہیں، فکر آپ کی رکھتے ہیں، کھانے کا نظم کرتے ہیں، مسجد کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں یہ دنیا ایسے فکر مند اور تڑپنے والے دوسروں کے لیے اپنی جانیں اور مال لگانے والوں کی برکت سے اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کی اس بات سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بھئی سنا تھا کہ اسلام پورا یہ سوسائٹی کا نام اور علاقہ ہے اور مجھے امید تھی کہ پورا اسلام یہاں ہوگا، الحمدللہ مسجد جو ہے پوری طرح سے آباد ہے، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے اور حاجی صاحب نے بھی مجھے سنایا۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو بھی دین سے پوری طرح آباد فرمائے اور نام اسلام پورا، تو اللہ پورا اسلام جو ہے گھر کے اندر جاری ساری فرمائے اور 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی بقا کے فیصلے نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں 100% نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں 100% دیندار بنا دے، پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما, اللہ ہمارے جرائم کی طرف نظر نہ فرما, اپنی شان کریمی کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ تو نے ہمیں بہترین دین دیا, بہترین نبی دیا, اے اللہ بہترین کتاب اور قرآن کریم دیا, لیکن اے اللہ ہم نے قدم قدم پہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کر دی. اے اللہ یہ ناسپاسیاں اور ناشکریوں کو تو درگزر فرما دے. اے الہ العالمین تیرے احسانات کا قدردان بنا دے. اے الہ العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر آنے والا بنا دے, نمازوں کا عاشق بنا دے, تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما, حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو جا نہیں سکے ہیں ان کا جانا بھی مقدر فرما. اے اللہ بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ وہاں کا ادب اور احترام نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں 100% ایماندار دیندار بنا دے, با حیا با اخلاق بنا دے, بے حیائی اور بد اخلاقی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما, جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہمیں یہاں جمع کر دیا, اے اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلے اپنی محنتوں کے نصیب فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.